الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم لوگ جو نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے فرمودات ہیں اس کی روشنی میں جو گفتگو کر رہے تھے, تو اس میں ہمارا ٹاپک تھا دنیا کے حوالے سے, اور اس میں ہم نے کئی سارے خطبات اور آپ کے کلمات کو ملاحظہ کیا. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ ٹاپک ایون خود نہج البلاغہ کے کانٹیکسٹ میں بہت بڑا ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. یعنی دنیا کے بارے میں امام علی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ کم نہیں ہیں, اور اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ہیومن لائف سے بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے. کہ اگر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جس جگہ پر ہیں, یعنی جس کا نام دنیا ہے, کہ یہ دنیا جو ہے یہ آپ کے لیے امتحان ہے, اور اسی دنیا میں سے آپ کو اپنی آخرت کا سامان اٹھانا ہے, تو آبویسلی ہماری جو سب سے پہلی دلچسپی یا انٹرسٹ قائم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے کیا, میں اسے انٹریکٹ کیسے کروں, میں اس میں کیسے رہوں, میں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھوں. ٹھیک, تو اس حوالے سے قرآن کریم میں بھی کافی کچھ ہے, اور معصومین علیہ السلام کے کلمات میں بھی ہے, اور امام علی علیہ السلام کے جو مطلب خطبات اور کلمات قصار ہیں اس میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو پانچ چھ جگہوں سے پڑھ کے سنایا, جس میں میرا خیال ہے کہ جو ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے وہ کلمات میں 131 ہے, کہ جس میں آپ نے ان اس ایک شخص کو تنبیہ کی تھی جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا, اور پھر 158 ہے کہ جس میں آپ نے باقاعدہ اس کو مطلب بیان کیا انبیاء کی سیرتوں کو, یعنی انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے نمونہ عمل جو رول ماڈل ہیں وہ پیغمبران ہونے چاہیے کہ انہوں نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری. ٹھیک, اچھا آج میں چاہ رہا تھا کہ میں اس ٹاپک کو ذرا کنکلوڈ کر لوں, اور اس میں کیونکہ جو پچھلی دفعہ ہمارے دو تین دفعہ سے جو سوالات ہو رہے تھے, تو میں نے کوشش کی کہ ان کے ایسنس کو بھی گریسپ کر لیا جائے اچھے طریقے سے, اور جو ہماری گفتگو بعض اوقات تھوڑی سی مس ڈائریکٹڈ ہو جاتی ہے, ہیپ ہیزرڈ ہو جاتی ہے, تو آج ہم ذرا اس کو کنسالیڈیٹڈ فارم میں بیان کریں. صحیح, تو یعنی اس کے پوائنٹس میں آپ کے سامنے لے کے چلتا ہوں. تو سب سے پہلی جو ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ دنیا کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کس کو کہتے ہیں, یہ ایک ٹاپک ہے کہ جو میں نے 12 سال پہلے بیان کیا تھا سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کے حوالے سے, اور اس کے بعد مسلسل وقتاً فوقتاً اس پہ بات ہوتی رہی ہے. لیکن اوبویسلی کیونکہ آپ اتنے مختلف جگہوں سے اس بارے میں باتیں سن رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑا ڈسٹریکٹنگ فیکٹر ہے وہ ہمارا خود دنیا میں انوالو ہونا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان آور ہارٹس اگر ہم ایک چیز میں بالکل دھسے ہوئے ڈوبے ہوئے, اور کوئی آ کے ہم سے کہے کہ یہ سب خرافات ہے, تو انسان ایک شاکنگ موڈ میں چلا جاتا ہے, انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے. کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ صبح سے شام تک میں جتنی چیزیں کر رہا ہوں یا جو میری ایکٹیویٹیز ہیں زیادہ تر لایانی ہے, زیادہ تر وہ سب کچھ ہے کہ جس کا مجھے فائدہ ہی نہیں ہے, جس کا مجھے حاصل ہی نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ایک لحاظ سے بڑا آفینسو اسٹیٹمنٹ بن جاتا ہے لوگوں, یعنی بہت سارے لوگوں کے لیے, اور ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے اکثریت اس قسم کے بیانات سننے ہی نہیں جاتی. وہ یہ کہتے ہیں نہیں بھیا ہمیں یہ باتیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے لیے وہ جو ٹھنڈا میٹھا دین جو ہمیں مل رہا ہے میٹھا میٹھا وہ ٹھیک ہے, باقی یہ سب اتنی مصیبتوں میں اپنے کو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال یعنی کہ میں پھر اس کو کنسیپٹ کو کنسالیڈیٹ کر کے اور پھر قرآن کے ساتھ نہج البلاغہ کو لیتے ہوئے آج اس موضوع کو دیکھیں اگر کسی جگہ تک پہنچا پائیں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دنیا کی تعریف کیا ہے. اس میں اگر ہم پہلے قرآنک پرسپیکٹو کو دیکھیں تو جو ارض و سماوات ہیں اور حیات دنیا ہے, اس کو قرآن نے بہت کلیئرلی ڈسٹنگوش کیا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو نیچرل فزیکل سسٹم ہے اور حیات دنیا, یہ دو بالکل الگ چیزوں کا نام ہے. یہ ایک بات ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ نارملی ہم جو ہے نا وہ اس پورے نظام کو کہہ دیتے ہیں دنیا, اور اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بیکار ہے اور فضول ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسی کوئی چیز کلام خدا میں نہیں پائی جاتی ہے. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ, زمین اور آسمان کیا ہیں؟ خدا کی نشانیاں ہیں, خدا کی آیات ہیں, اس میں خدا کے پیغامات ہیں, سمبلز ہیں, الہی سمبلز ہیں, حقیقتوں کا پتہ اور بیان ہے. تو اس کو کوئی بھی فضول اور بیکار یا لعب و لہو نہیں کہا ہے قرآن نے, ٹھیک ہے؟ لعب و لہو کہلانے والی چیز کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَحْمٌ, حیات دنیا ہے جو لعب و لہو ہے, نہ کہ ارض و سماوات. اب یہ ارض و سما یعنی حیات دنیا کی اب تعریف ہم کیسے کریں گے؟ اگر یہ ہم نے ڈسٹنگوش کر لیا کہ فزیکل ورلڈ اور نیچرل سسٹمز نہ لعب و لہو ہیں اور نہ قابل مذمت ہیں بذات خود, تو اب ہم حیات دنیا کی تعریف کیسے کریں گے؟ ٹھیک, تو اب اس کے لیے ہم نے یہ بات کہی کہ جو انسان ایک سرٹن انسٹنٹ آف ٹائم پر آنکھیں کھولتا ہے, یعنی اس دنیا میں آتا ہے, اس ڈومین میں آتا ہے, اور اس کے بعد وہ ایک خاص انسٹنٹ آف ٹائم پر یہاں سے چلا جاتا ہے, اس ڈیوریشن میں انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے, یعنی خود اس کی اپنی زندگی, بچپن, لڑکپن, جوانی, ادھیڑ عمر, بڑھاپا, اور اس کے اس زندگی میں انسان مختلف تعلقات, ریلیشن شپس بلڈ کرتا ہے, مختلف قسم کی کیفیات اور احوال سے گزرتا ہے, ٹھیک, یعنی کبھی خوشی, غمی, اٹریکشن, ریپلشن. تو یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر انسان کے ایکسپیرینسز کو کریٹ کرتی ہیں, اور ایکسپیرینسز کے نتیجے میں انسان کے اندر صفات اور کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک, یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا یعنی یہ جو صفات کا پورا نیٹورک بن رہا ہے, اس میں ہر انسان یونیک ہے, انڈیویژول ہے. یعنی آپ نے اپنی زندگی کے جتنے بھی سال گزارے اور اس میں آپ جن کیفیات سے گزرے, جو آپ کے تجربات آپ نے حاصل کیے, اور اس کے نتیجے میں آپ کی پرسنالٹی جو کچھ بنی, وہ صرف آپ کا مال ہے, ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے, یعنی آپ اس میں فرد ہیں, یونیک ہیں, ٹھیک. اور اس اعتبار سے یہ ہم سب کی حیات دنیا بن رہی ہے. لیکن جو یہ ہمارا انٹریکشن ہے اور تجربات ہیں, یہ حیات دنیا, اس کو قرآن لعب و لہو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کچھ نہیں ہے. یعنی میں نے یہاں پر رہا, میں نے چیزوں کو جمع کیا, میں نے وسائل کو ایکیومولیٹ کیا, ان سے انٹریکٹ کیا, اس دنیا میں ایک ٹائم گزارا, اس کی اپنی کوئی ریالٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو پکڑ کے لائیں, جو جملہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے 50 سال کدھر گئے, میرے 60 سال کدھر گئے, تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ لے کر آئیں, ان 50-60 سالوں کا نتیجہ صرف آپ کی وہ شخصیت ہے, وہ آپ کا نفس ہے, اور اس میں موجود آپ کی کوالٹیز ہیں, دیٹس اٹ. تو قرآن ہم کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب تم اس دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو, اس کے وسائل کو استعمال کرتے ہو, اور اس کے نتیجے میں تمہارے مختلف تجربات, ایکسپیرینسز کریٹ ہوتے ہیں, تو یہ خیال رکھنا کہ اس کی اپنی کوئی آؤٹورڈ ریئلٹی نہیں ہے. بلکہ اس کا جو نیٹ آؤٹ پٹ ہے وہ تمہاری صفات اور کوالٹیز ہیں جو تم نے حاصل کی ہیں بنا لی، وہ تمہارا سرمایہ ہے، ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن ہمیں اس حیات کے بارے میں ایک اور ڈینجر اور خطرے سے بھی آگاہ کرتا ہے جس کا نام ہے لہو. وہ یہ کہ تم ایک سسٹم سے تعلق تو پیدا کرتے ہو، اور وہ تعلق پیدا کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر وہ تعلق بلڈ نہیں ہوگا تو ہم کہاں سے اپنی تربیت کریں گے، ہم اپنی صفات کہاں سے بنائیں گے. اگر میں آئسولیشن میں کسی گوشے میں بیٹھ جاؤں، جنگل میں بیٹھ جاؤں، تو میرے اندر تو کچھ بھی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ تو ضروری اور لازمی ہے کہ یہاں سے جو بھی زندگی ہے اس میں آنا، اس کے ساتھ ایک ایکشن ری ایکشن والی صورتحال پیدا ہونا، انسان کا اسٹرگل کرنا، مجاہدہ کرنا، یہ سب ضروری ہے، ٹھیک. تو اب یعنی انسان کو، لیکن خطرہ اس میں کیا ہے؟ یہ لہو ہے، یعنی اس کے اندر ایک پاور آف اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہر وہ چیز جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اس میں آپ کا دل نہیں چلا جاتا، ہے نا، بعض اوقات. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو تعلق پیدا کرنے کے بعد ایک محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے، اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، شہوتیں بلڈ ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ ہماری خواہشات اٹیچ ہو جاتی ہیں، ٹھیک. تو اگر یہ خواہشات میں دل پھنس گیا تو کیا ہوگا؟ کہ جب تمہارے نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ زنجیر بن کے تمہارے نفس کو جکڑ لیں گی، تم یہاں سے نکل نہیں پاؤ گے، ٹھیک. تو جب قرآن یہ بیان کر رہا ہے تو یہ جو ہمارا ایک نارمل ترجمہ ہوتا ہے نا، لعب و لہو کا، گری کھیل تماشا، ہے بالکل ہی آف دا مارک ہے، جو میں نے پہلے بھی اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ لعب و لہو کھیل تماشے کو نہیں کہتے. یعنی اس کی جو اصل نوعیت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے، یہ ایک خیالی یا اعتباری چیز ہے. خیالی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اٹ آل ایکچولی ریزائڈز ان یور مائنڈ، ہے نا، یعنی جتنا کچھ بھی ہے وہ کہاں ہے؟ آپ کے مائنڈ میں، آپ، ٹھیک ہے، اور کہاں پر؟ عالم خیال میں ہے اس کا سرمایہ جو بھی ہے. اور اس میں خطرہ کیا ہے؟ کہ اگر اس کے ساتھ دل لگا لیا، اگر اس، یعنی کیونکہ یہ کھینچے گی اپنی طرف، تو کیا ہوگا کہ تم اس کے اسیر ہو جاؤ گے، اس کی قید میں گرفتار ہو جاؤ گے اور اس سے بھاگ نہیں پاؤ گے. تو یہ حیات دنیا ہے، ٹھیک، جو میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے.
ایک سوال اس میں یہ کہ تو جو آپ نے ایک بار پہلے شاید کہا تھا کہ ہم لوگ اپنی دوزخ اور جنت خود بناتے ہیں، کیا وہ بھی ہماری مینٹل سٹیٹ ہی ہے؟
ابھی نہیں، ابھی ہم اس طرف نہیں جائیں گے، آخر میں ہو سکتا ہے میں اس کا جواب دوں، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ہماری گفتگو آج ڈائیگریس نہ کرے بالکل، ہے نا، تاکہ ہم ایک موضوع مکمل کر لیں. تو حیات دنیا کے دوران انسان مختلف، انسان کا نفس مختلف احوال سے گزرتا ہے، کچھ کو ریجیکٹ کرتا ہے، کچھ کو ابزارب کرتا ہے. تو جو چیزیں آپ کے اندر ابزارب ہو جاتی ہیں وہ کیا بناتی ہیں؟ آپ کی صفات، یا جس کو قرآن نے کہا شاکلہ، یعنی تمہارے نفس کی شکل. تو جب ہم اگلی دنیا میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم اپنے بدن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے تعلقات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف اور صرف اپنی صفات کے ہمراہ آگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو یا صفات کہہ لیں یا اعمال کا نتیجہ اور انجام اور نچوڑ کہہ لیں، دونوں طریقوں سے بات کی جا سکتی. تو ہم اس کے پاس آگے جاتے ہیں. تو اب جو زیادہ تر جو امیر المومنین علیہ السلام نے، یعنی یہ میں نے آپ کے سامنے وہ جو قرآن ایک پرسپیکٹیو کا ایک نچوڑ بیان کیا، تو اب جو ہم نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے بیانات کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر اب دنیا کون سی ہے؟ زیادہ تر بیانات میں وہ دنیا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ وہ لعب و لہو ہے، ٹھیک ہے. اور لعب و لہو والی دنیا کی بیس کن چیزوں پر ہے؟ جو اگر ہم علماء اخلاق کی بات کریں کہ جس میں ہیومن فیکلٹیز کو وہ چار بیان کرتے ہیں، شہوت، غضب، وہم اور عقل. تو عقل ہٹا کر باقی تینوں چیزیں جو ہیں نا، اگر عقل ہٹ جائے تو شہوت، غضب اور وہم یہ سب مل کر کیا کریٹ کرتی ہیں؟ وہی لعب و لہو والی دنیا کریٹ کرتی ہیں. صحیح. تو اس چیز کو یعنی زیادہ تر، اچھا اور کیوں؟ اس لیے کہ امام علی علیہ السلام یا ایون پیامبران اپنی زندگیوں میں کیا دیکھتے تھے؟ زیادہ لوگوں کو اسی میں ہی پڑے ہوئے دیکھتے تھے. زیادہ تر لوگ کس طرف تھے؟ کہ وہ علم اور عقل کے پیچھے تھوڑی تھے. آج بھی تقریباً ایسا ہی ہے کہ زیادہ تر لوگ کہاں جاتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں؟ اپنی شہوتوں کو، یعنی اپنے جو مجھے پسند ہے تو لے آؤ، چاہے کسی بھی طریقے سے آ جائے، اگر ناپسند ہے تو دور کر دو، چاہے کچھ بھی کر دو اس کے ساتھ. اور اپنے توہمات اور خیالی دنیا میں گھومتے رہتے ہیں. تو وہ دنیا جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام ہم کو آگاہ کر رہے ہیں، کن لفظوں میں آگاہ کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ یاد کریں کہ یہ دنیا جو ہے وہ سانپ کی مانند ہے، یہ پڑھا تھا نا ہم نے، سانپ کی مانند ہے. یا یہ دنیا جو ہے وہ اس کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن یہ نیچرل بلاغہ میں ہے کہ بکری کی ناک سے نکلنے والے فضلے سے بھی پستر ہے. یا کبھی آپ نے ابن عباس سے کہا کہ یہ جو جوتی ہے جس میں اتنے پیوند لگ گئے ہیں، ٹانکے لگ گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے میری نظر میں. تو یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ وہ حیات دنیا ہے جو وہی شہوت اور غضب اور وہم کی بیس پر بنتی ہے اور جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ سوائے لعب و لہو کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک، یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زیادہ تر یہ ہے. اچھا، وہ جو ایک بیان ہے جو 131 میں ہے، کلمات قصار میں 131 میں، جس میں ہم نے پڑھا کہ ایک شخص تھا جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا اور امام علی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، ٹھیک، اور وہاں پر آپ نے اس قسم کے جملے بھی استعمال کیے کہ جو اس دنیا سے عبرت لینا چاہتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے صداقت کا گھر ہے، یہ اولیاء الہی کی مارکیٹ ہے، متجر ہے، جہاں پر وہ خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی مسجد ہے. ٹھیک، اس قسم کے لفظ وہاں پر آئے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر جو بات جا رہی ہے، یعنی یہاں پر جو بات بیان ہوئی کہ اگر انسان، اب یہاں پر دیکھیں کون ہے جو صداقت کے پیچھے، جو ٹروتھ کو پریفرنس دیتا ہے، جو اولیاء الہی ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں کہ جو لعب اور لہو والی حالت یا دنیا سے آزاد ہو چکے ہیں. ٹھیک، تو یعنی اب ان کے لیے حیات دنیا جو ہے وہ شہوت، غضب اور وہم سے ڈیفائن نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک، بلکہ ان کے لیے دنیا کس سے، ان کے لیے دنیا کیا ہے؟ اب آپ بتائیں، اگر شہوت، غضب اور وہم آپ نکال دیں تو پھر دنیا جو آپ کے سامنے آئے گی نہیں، ارض و سماوات سامنے آئیں گے نا، اور ارض و سماوات کیا ہیں؟ آیات الہی ہیں. تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کی زندگی میں ہر قدم اور ہر موقع پر کس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا کی کسی نہ کسی آیت کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق خدا کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں. یعنی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اظہار محبت ہے ان کے لیے. ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یعنی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا، اور اسی چیز کو کیا کہا گیا ہے کہ اگر یہ وتھ پرفیکشن انسان اٹین کر لے کہ اپنے آپ کو لعب و لہو سے مکمل آزاد کرا لے تو اس دنیا کے اندر ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو عرفا کی زبان میں کہا جاتا ہے مرگ اختیاری. تو مرگ اختیاری کا مطلب کیا ہے؟ دیٹ از اے اسٹیٹ آف یور سول, کہ جس میں لعب و لہو سے پیدا ہونے والی شہوتیں یا غصہ یا توہمات اور تخیلات انسان کے نفس سے دور ہو جاتے ہیں, انسان کا نفس اس سے بلند ہو جاتا ہے, اس سے عالی ہو جاتا ہے, وہ سب کے سب چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں اور نفس بلند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ اسی سسٹم میں ہیں, یعنی کس سسٹم میں ہیں؟ ارض و سماوات والے سسٹم میں. لیکن وہ حیات دنیا جو لعب و لہو ہے, اب وہ آپ پر امپیکٹ اپنا نہیں ڈال سکتی, آپ کے مقابلے میں وہ ہار چکی. جو حدیث عنوان بصری میں امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تین چیزیں ہیں یہاں پر جو تمہیں پکڑ کے روکتی ہیں, ایک ابلیس ہے, ایک دنیا ہے, اور ایک یہ مخلوقات ہیں. اگر تم ان تینوں سے آزاد ہو جاؤ تو امام علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ حقیقی تقوی ہے. تقوی حقیقی یہ ہے کہ انسان پر ابلیس اور دنیا اور خلق اثر انداز نہ ہو پائے, یعنی آپ کے جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ ان کے زیر اثر نہ ہو, ان کی وجہ سے نہ ہو, بلکہ پرفیکٹلی آن دا بیسس آف ٹروتھ اور بندگی خدا. درست کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یعنی آپ اسی سسٹم میں ہی ہیں, لیکن اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ ایک ڈومین سے نکل کر ایک دوسرے ڈومین میں چلے گئے. تو انسان کب قابل مذمت ہے؟ جب وہ لعب و لہب والی حیات دنیا میں پھنسا ہوا ہے. لیکن جب آپ اس سے نکل کر اس سے آزاد ہو گئے تو پھر یہی دنیا آپ کے لیے کیا بن گئی؟ وہ آئینہ بن گئی جس میں آپ خدا کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ والی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یعنی وہاں پر امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کے حوالے سے دونوں رخ پہچنوا رہے ہیں, دونوں ایسپیکٹس سمجھا رہے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی کہ اگر تم وہاں پہ جا کے پھنسے ہوئے ہو تو وہ سانپ کی مانند ہے اور وہ گند ہے اور وہ پستی ہے, اگر تم اس سے آزاد ہو جاتے ہو تو یہی جگہ جو ہے نا تمہارے لیے کیا بن جائے گی؟ خدا سے ڈیلنگ کی مارکیٹ پلیس بن جائے گی, متجر ہو جائے, متجر جہاں پر تجارت کی جاتی ہے, یا مسجد خدا بن جائے گی, حقیقی مسجد بن جائے گی, یا تمہارے لیے بہترین ٹیچر بن جائے گی جو تم کو صرف اور صرف ٹروتھ سکھائے گی اور بتا رہی ہوگی. ٹھیک, اور یہ مطلب امام رضا علیہ السلام کا بھی جملہ ہے, اور یہ ایک اتنا زبردست اسپیکٹ ہے یہاں کی زندگی کا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک اس کی ایک مثال دوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اوپر کے عوالم ہیں یا ملکوت, یا ملکوت کا کوئی ڈومین ہے, فرشتوں کا ایک کوئی مملکت ہے, وہاں پر جو بھی مخلوقات رہتی ہیں ہم سے بہت بہتر ہیں, شاید نورانی ہیں, لیکن ان کی معرفت محدود ہے اپنے اس لمیٹیشنز کے اعتبار سے. اس دنیا کی زندگی میں, اس دنیا کی زندگی میں جو آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر خدا نے فرش سے لے کر عرش تک جتنے عوالم ہیں سب کا پتہ اور نشان آیتوں کی شکل میں رکھ دیا ہے. نہیں, یعنی جیسا اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ آپ کی جو ورک پلیس ہے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اپنی جاب میں, وہ لرننگ کے لیے زیادہ بہتر جگہ ہے, یہ یونیورسٹی کا ماحول آپ کی لرننگ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے, جبکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یونیورسٹی میں آپ زیادہ پریکٹیکل نہیں کر رہے ہوتے اور وہ سب نہیں کر رہے ہوتے, تو لیکن آپ کی لرننگ حقیقتاً کہاں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں, آفس میں لرننگ ایک ڈومین کے اندر ہوتی ہے, ایک محدود دائرے میں ہوتی ہے, محدود دائرے میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر جو آپ کے پاس تمام جو معلومات ہیں نا, کہ جس میں آپ ہر طرف, یعنی جتنے ڈائمینشنز میں آپ جا سکتے ہیں وہ آپ ورکنگ انوائرمنٹ میں نہیں جا سکتے, اگرچہ کہ اپیرنٹلی وہ اس سے اوپر ہے, وہ اس سے ہائر لیول پر ہے. تو اس دنیا کی زندگی میں بھی جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے, جو اگر انسان بابصیرت ہے وہ یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ آپ یہاں پر رہتے ہوئے فرش سے عرش تک کے تمام حقیقتوں کو ان کی سمبولک فارم میں جان سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے نفس میں اتنی طہارت پیدا کر لیں تو پھر وہ سمبلز جو ہیں نا وہ رفتہ رفتہ آپ کے لیے ریالٹی بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں اس زندگی میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے, جس کا میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا نہج البلاغہ کے خطبوں سے, کہ جس میں امام علی علیہ السلام کا میں خیال ہے یہ کون سا ہے 220 ہے شاید 220 ہے 221 ہے, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اس زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ امام ہیں لیکن جن کی عقلوں کے ذریعے سے خدا ان سے کلام کرتا ہے, اور جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے برزخ کی حقیقتوں کو جان لیتے ہیں اور گویا کہ محشر میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب پاسبل ہے یہاں پہ. تو لیکن یہ کب پاسبل ہے؟ جب انسان کس سے باہر نکل آئے, اپنے کو آزاد کرا لے اس لعب و لہب والی دنیا سے. اور لعب و لہب والی دنیا کے سمجھنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ جہاں بھی شہوت, غضب یا وہم انسان کی زندگی کے لیے ڈرائیونگ فورس بن رہا ہو, وہاں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ لعب و لہب والی دنیا کے اندر موجود ہیں. اور جب صرف اور صرف حق اور علم اور عقل اور عدالت آپ کی زندگی کی گائیڈنگ فورس ہو, تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اب آپ وہاں سے نکل کر اس دنیا میں آ گئے ہیں کہ جو آیات الہیہ پر مبنی ہے. ٹھیک, تو خاص طور سے
تو جیسے حق پہ بہت زیادہ ہم لوگ رہے ہیں مان لے, اور پورا ویک ہم نے گزارا پورا برین فوکس کر کے کہ حق پہ ہم لوگ چلیں, اور پھر اس کے بعد ویکینڈ آتا ہے تو سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا ریلیکس کر کے انٹرٹینمنٹ کر لیں,
وہ بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے. وہ بھی آپ کے اوریجنل پرپس کو نلیفائی نہ کرتا ہو, یعنی اس میں حرام نہ ہو, حتی الامکان اس میں لغویات یا خرافات نہ ہو. اور ایک جو بہت بڑی چیز ہے کہ جو یعنی میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو بہت زیادہ انسان کو پلس یا مائنس میں افیکٹ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرف جب جاتے ہیں تو اگر کوئی چیز خدا اور رسول کی مرضی کے اگینسٹ جا رہی ہے, آپ اس کو کتنا انٹرٹین کرتے ہیں, اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, بہت زیادہ. اور جتنا میرا تجربہ ہے نا کہ ہمارے اوپر نہ اٹھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس بات کو جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام مثال کے طور پر جس میں میرے گھر والے مجھے لگا رہے ہیں, جس کی ان کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے, یہ خوشنودی خدا کے مطابق نہیں ہے, یہاں پر رب کی خوشنودی نہیں ہے, یہاں پر رسول کے یا آئمہ علیہ السلام کے جو بھی فرامین ہیں اس سے میں منحرف ہو رہا ہوں, لیکن صرف ان کی خاطر میں یہ کام کرتا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ یہ چیز آپ کے پیروں کی زنجیر ہے, یہ آپ کو اوپر نہیں جانے دے گی. ٹھیک ہے, یعنی اور پھر اس سے آگے بڑھ کے یہ کہ آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے, لیکن آپ کسی کے دباؤ میں آ کے الٹی طرف جائیں, غلط کام کریں, تو پھر وہ چیز آپ کو اوپر نہیں جانے دے گی. ہاں بالکل بالکل, یعنی کم از کم تھن لائن اس اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اندر سے بالکل کلیئر ہوں, آپ اندر میں نہ اس بارے میں نہ الجھ رہے ہوں. مجبوری عملی مجبوری الگ چیز ہے, لیکن اگر آپ خود بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں نا, آپ کے انٹینٹس بھی اس کے ساتھ جا رہے ہیں, تب آپ مشکل میں. ٹھیک, تو یہ سب بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب یہ دنیا اور حیات دنیا اور جو زندگی ہے باقی وہ سب, ان میں دونوں میں فرق کیا ہے. اور یعنی کہ جب امام علیہ السلام ایک چیز کو یس کر رہے ہیں, ایک کو نو کر رہے ہیں, ایک یعنی زیادہ تر تو آپ نے مذمت ہی کی, مختلف مقامات پر مذمت ہی کی, لیکن جیسے خاص طور سے وہ 131 جو کلمات ہیں کہ جہاں پر آپ نے دنیا کی یہ کوالٹیز بھی بیان فرمائی ہیں، متجر اولیاء الہی، مسجد احبا اللہ، یا اس کے لیے موعظہ ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے صداقت کا گھر ہے جو اس میں سچ ڈھونڈنا چاہے، ٹھیک، تو یہ تمام کی تمام چیزیں کب انسان کو نصیب ہوتی ہیں؟ جب انسان اس والی چیز سے آزاد ہو جائے اپنے کو، ورنہ یہ دنیا اتنے موٹے موٹے پردے انسان کی عقل پر ڈال دیتی ہے کہ سچ مت سمجھنا اور اس کو دیکھنا تو بہت دور نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو صحیح. اچھا، اب اس کے بعد یعنی میں چاہ رہا تھا کہ ایک خطبہ اس اعتبار سے میں پڑھوں انشاءاللہ یہ دنیا کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے جو دو تین سوالات تھے جن کو جو مجھے لگا کہ دے آر ورتھ ڈسکسنگ، تو ان میں ایک پہلا سوال یہ تھا کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا لعب و لہو کے سوا کچھ نہیں ہے، حیات دنیا یا دنیا پست ہے، اس سے اپنے دامن کو بچانا ضروری ہے، گھناؤنا مطلب وہی کہ بکری کے ناک سے نکلنے والے پانی سے پستا رہے، گندگی بھی ہے، پستی بھی ہے، جبکہ دوسری طرف ہم یہ بھی اسرٹ کر رہے ہیں کہ اسی دنیا میں سے ہی ہمیں آخرت کا سرمایہ بھی جمع کرنا ہے، تو یہ اپیرنٹ پیراڈاکس نہیں ہے؟ یعنی ایک چیز جو ہے وہ پست بھی ہے، گندی بھی ہے، اس سے اپنے دامن کو بھی بچانا ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی سے ہی آپ نے اپنی ابدی زندگی کا سرمایہ بھی یہیں سے جمع کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو کہیں گے کہ یہ گندی ہے یا سانپ کی مانند ہے تو نیچرل ٹینڈنسی کیا ہوگی؟ کہ آپ اس سے دور ہٹو، اس سے بھاگو، اس سے فرار اختیار کرو، اس کے قریب تو نہیں جانے کا دل چاہے گا نا آپ کا. لیکن پھر وہی بات جو ہو رہی ہے کہ یہاں پر کہ اس میں سے آخرت بھی جمع کرنی ہے، تو یہ دونوں کام بیک وقت کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ایک حد تک آپ کو مل ہی گیا اس میں کہ انسان یہ کام کیسے ہو سکتے ہیں، کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو لعب و لہب والے مائنڈ سیٹ سے الگ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو نمبر ون ٹول جو ریکوائرڈ ہے وہ معرفت ہے. یعنی اگر آپ اپنی معرفت پر توجہ نہیں دیں گے، اگر آپ جو ہے وہ خود چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنا آبجیکٹو نہیں بنائیں گے، تو آپ کبھی بھی لعب و لہب والی حالت سے نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی ریلیشن شپس ہیں ان کو خدا نے کیا کہا؟ یہ لہو ہے. لہو کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ اس میں کشش ہے. اگر تم نے اس کو، یعنی یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے، لہو کا جو جملہ ہے، کہ اگر تم نے اس کو پراپرلی کاؤنٹر نہیں کیا تو یہ خنجر کی مانند تمہارے دل میں گھس جائے گی، یعنی یو ول ٹیک دا بیٹ. جو بیٹ ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ مچھلی کے گلپھڑے میں پھنس گیا، وہ کانٹا تو نکل پاتی ہے اس سے. تو اسی طریقے سے یہ دنیا ایک دفعہ جب اس کا کانٹا گھس گیا نا، اگر تمہارے قلب میں اس کو نکالنا مصیبت بن جائے گا تمہارے لیے، ٹھیک. تو یہ دونوں کام بیک وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ آپ دنیا میں رہیں بھی اور آخرت بھی جمع کریں جب آپ دنیا سے آزاد ہو جائیں. اور اس کی جو بہت اچھی مثال ہے جو مثنوی مولانا روم میں دی ہے، کہ اگر آپ ایک کشتی کو پر بیٹھ کر دریا پار کرنا چاہتے ہیں تو لازمی اور ضروری ہے کہ کشتی میں پانی نہ ہو. صحیح، اگر کشتی میں پانی بھر جائے گا تو آپ نیچے جائیں گے، پھر دریا نہیں کراس کر سکتے، یعنی وہ پانی آپ کو اوور ویلم کر لے گا اگر کشتی میں پانی بھر گیا تو. ٹھیک، تو یہ دونوں کام صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں، ورنہ انسان کیا ہوگا؟ اسی لعب و لہب والی دنیا میں جا کے ٹریپ ہو جائے گا. وہ دنیا اس کو شکار کر لے گی. یا امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق ابلیس اور دنیا اور خلق اس پر حاوی اور غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سوال تھا بہت پراپر سوال ہے, اسی لیے میں نے سلیکٹ کیا تھا کہ وہ سوالات جو بہت اپروپریٹ ہیں اس کے حوالے سے. تو یہ سوال جو ہے بہت مناسب سوال ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی واقعاً انسان کی انٹیلیکٹ کو ڈسٹرب کرتا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ جناب اتنی گندی اور پست اور حقیر, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں اسی کو استعمال کرو اپنا ابدی سرمایہ بنانے کے لیے. تو یعنی کہ پھر اس کی جو گندگی ہے وہ کیا ہوگی, وہ ایک لحاظ سے وہ ختم ہو جائے گی. یا وہ اچھا, اب دوسری بات جو ہے, جو ایک سوال تھا خیر کے بارے میں آپ نے جو کیا تھا, یعنی حضرت سلیمان کے کانٹیکس میں, اور صرف وہ جگہ نہیں ہے بلکہ سورہ والعادیات میں بھی ہے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ جہاں پر دنیا اور اس کے سرمائے کو خدا نے کیا کہا ہے, خیر کا ہے, مال دنیا کو, دنیا کے ایسٹس کو. تو قرآن نے کئی جگہ مال دنیا کو خیر کہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اسے بھی حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ اگر خدا کسی چیز کو خیر کہہ رہا ہے تو وہ مطلوب ہوگی نا, یعنی اس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اچھا, اور پھر جب ہم دنیا کے چیزوں کو جمع کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی ہمیں دنیا کے صحیح کیریکٹر کا پتہ چلے گا. تقریباً یہی سوال تھا نا, کہ جب وہ چیز یعنی خدا اسے خیر بھی کہہ رہا ہے تو ہم اسے جمع کریں, اور جمع کرنے کے بعد پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی اس کی اصلیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, وفادار ہے, بے وفا ہے, ساتھ دینے والی ہے, چھوڑنے والی. تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی ایگزیکٹلی کہ دنیا کو کیسے چھوڑنا ہے. ورنہ اگر ہم شروع سے ہی اس ٹیچنگ کو ایڈاپٹ کر لیں کہ جناب دنیا کو ترک کرنا ہے یا اس سے اپنی جان چھڑانی ہے یا پہلو بچانا ہے, تو ہم کیسے اس بات کو سمجھیں گے کہ دنیا سے حقیقی انٹریکشن کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک معقول سوال ہے, یہ بھی ایک مناسب سوال ہے. تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس کہاں پر ہے کہ دیکھیں, جو کچھ بھی دنیا کے اندر جو مال ہے وہ کیا ہے, وہ حقیقتاً خدا کی نشانی ہے. اس اعتبار سے اس میں خیر کا بھی پہلو نکلتا ہے. یعنی خیر کا پہلو کیوں نکلتا ہے, جو چیز آپ کے پاس ہے, یعنی جیسے اولاد ہے, یعنی میں اگر اپنی بات کروں کہ مجھے فار ایگزامپل اپنی زندگی کے کافی ارلی اسٹیجز میں, لائک جب میں 18-19 سال کا تھا, تو ایک چیز مجھے اتنی زیادہ اسٹرائک کی تھی کہ اگر میری ماں نہ ہوتی نا تو مجھے زندگی میں کبھی اس بات کا پتہ ہی نہ چلتا کہ محبت کس کو کہتے ہیں. یعنی اس وقت یہ بہت شدت سے مجھے یہ احساس ہوا تھا, اور اس کی وجہ کیا تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ والدہ کے ساس کے ذریعے سے محبت کا جو ایک فلو آتا ہے نا, اس کو آپ کلیئرلی ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں ود ایوری ون ایلس. یعنی وہ چیز جو ہے نا, آپ کو پوری دنیا میں آپ گھوم جائیں, وہ چیز آپ کو مل ہی نہیں رہی ہوتی کہیں سے. تو یعنی میں اتنا واضح طور سے اس فرق کو دیکھ پا رہا تھا, تو یہ میرے لیے ایک آیت خدا تھی کہ جس میں میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ دیکھو خدا نے مجھے محبت کا حقیقی معنی سمجھانے کے لیے ایک ریلیشن شپ میرے لیے کریٹ کی ہے. تو یہ آیت خدا ہے نا, ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں خیر کا پہلو تو ہے, کہ اگر قرآن اس کو خیر کی بات کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایسٹس ہیں جو آپ ہیں, یا اسی طریقے سے یعنی آپ اگر بہترین سرمایہ اپنی آخرت کا کب بنا سکتے ہیں, جب آپ کسی مجبور اور محتاج کو اس کی پریشانی سے باہر نکال لیں, جب آپ یتیم اور بیوہ کی جو اپنی پرابلمس خود سالو نہیں کر سکتے آپ ان کی پرابلمس کو سالو کریں, تو یہ کام بغیر مال کے کر سکیں گے آپ. یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسٹ ہے تو اس کے ذریعے سے آپ اس کام کو انجام دیں گے نا, تو یہ خیر کا پہلو تو ہے. ٹھیک, لیکن وہاں پر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس کی محبت دل میں نہیں بسا کے بیٹھ جاؤ، اس کو اپنا محبوب نہ بنا لو، اس کو وسیلہ ہی رہنے دو، اس کو آیت ہی رہنے دو. ٹھیک، یعنی جیسے وہی بات ہے کہ اگر آج میری والدہ نہیں ہے تو میں اپنی والدہ کے نہ ہونے پر گریہ کرتا رہوں، یا مجھے خدا نے والدہ کے رشتے سے اپنی جو نشانیاں دکھائیں میں اس کو اپنا ایسٹ سمجھ کر محفوظ رکھوں. اب یہ میرے پاس دو چوائسز ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ریلیشن شپ مجھے خدا نے دی، والدہ کی دی، والد کی دی، اولاد کی دی، تو اس کے ذریعے سے خدا مجھے بہت کچھ زندگی کی حقیقتوں میں سے سمجھا رہا ہے، یا میں اس پہ نظر کروں، اس کی گہرائی میں جاؤں اور اسے اپنے اندر ابزارب کروں، یا میں اس ریلیشن شپ کے اپیرنٹ ایموشنل ایسپیکٹ کو لوں اور میں بس خالی اس پر ہی یا ہنسوں یا روؤں یا خوش ہوں یا غمگین ہو جاؤں. ٹھیک، تو انسان کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ وہی جو ہے خیر کی محبت نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ جو حضرت سلیمان کا بھی ہے کہ انہوں نے کس چیز کو فیل کیا کہ بھئی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کیوں آ رہا ہے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کیوں فیل ہو رہا ہے مجھے، اگرچہ کہ یعنی جیسے تفسیر المیزان میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ گھوڑے کون سے تھے کہ جو جہاد کے لیے یا اس کے لیے وہ تھے، مطلب جس کا وہ معائنہ کر رہے تھے. تو یعنی وہ تمام کا تمام اسباب اور وسائل وہ ہیں کہ جو آپ خدا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اٹیچمنٹ کیوں آ رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. صحیح ہے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور وہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حکومت دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو یعنی وہ اسی چیز کی وہ بات تھی کہ اتنا مطلب اس ابینڈنس کے ساتھ دنیا کے وسائل میرے پاس ہوں، اتنے وسیع پیمانے پر میرا اختیار ہو، لیکن میری توجہ اس کو لینے کے بعد بھی صرف اور صرف خدا پہ رہے. اور اگر آپ سورہ نمل کی آیتوں میں دیکھیں گے نا، 15-20 آیتیں کہ جہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب بھی انہوں نے اپنے پاس موجود نعمت کو دیکھا ہے نا، صرف ایک بات کی ہے، شکر خدا، اور کوئی دوسری بات نہیں کی. تو یہ والی بات واضح ہو گئی کہ یعنی یہ چیز ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہم اس میں جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں یہ جمع کروں. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو جمع کرنے کی طرف آئیں گے، ایون دو کہ اس میں خیر کا پہلو بھی ہے، تو آپ کس جگہ پہ جا کے پھنس جائیں گے؟ اس کی محبت میں، جو سورہ والعادیات کی آیت کہہ رہی ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کے لیے کنود کیوں ہے، یعنی سست کیوں ہے رب کے لیے، کہ وہ اس کی محبت میں شدید ہے. جب اس کی محبت تمہارے اوپر شدت کے ساتھ غلبہ پیدا کر لے گی تو کیا ہوگا؟ تم رب کے لیے کنود ہو جاؤ گے، پھر رب کے لیے ہلا جلا نہیں جائے گا تم سے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی سارا دن دنیا میں لگا کے آتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز کا کیا حال ہوتا ہے؟ یا اسی طریقے سے رات جو ہے پارٹیوں میں گزار کے بستر پہ جاتے ہیں، اٹھا جاتا ہے فجر میں، توجہ ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو ایون خیر بھی قرار دے رہے ہیں تو اس کی پرابلم کیا ہوگی یہاں پر؟ کہ اس میں محبت ہے، کیونکہ لہو ہے، اٹریکشن ہے. تو اس چیز نے آپ کو اپنی جال میں جکڑ لینا. تو اصل بات کیا ہے؟ لعب و لہو سے، کنیکشن سے، اٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کہ اس کی محبت یا اس کی اہمیت قلب میں نہ پیدا ہو جائے. اچھا، تیسرا سوال یہ بھی کافی کیا گیا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر چلیں، ہم نے سمجھ لیا ہم تارک الدنیا ہو گئے، دنیا ہم نے چھوڑ دی، وسائل وغیرہ کو مینیمائز کر دیا، وہ جو منیمل اسٹائل آف لیونگ پہ آ گئے. اور تو اس کا کیا مطلب ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, کہ جو بھی دنیا کا سرمایہ ہے اور اسباب ہے اگر ہمارے قبضے میں نہیں رہیں گے تو ہمارے دشمنوں کے پاس چلے جائیں گے. ہم تو ایک سائڈ پہ بیٹھے رہے ہیں, چلیں ٹھیک ہے بھائی, ہم جو ہے نا اپنی آخرت بنا رہے ہیں, خدا خوش کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم بالکل محدود زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو دشمن ہیں ہر چیز پر وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے, اور پھر ہمارے مقدر میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. یہ بھی ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے. ٹھیک, تو یہ نہیں ہے کہ جتنی بھی گفتگو اس حوالے سے ہوئی ہے تو میں نے اس کو ریویو کر کے, ریوائیو کر کے یہ تین سوالات میں نے نکالے, کہ جو میرا خیال ہے کہ یہ تین سوالات ہی ہیں کہ جو ادھر ادھر سے گھوم گھام کے بار بار آتے ہیں جب بھی ہم دنیا یا حیات دنیا کا ڈسکشن کرتے ہیں. تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ دنیا یعنی حیات دنیا, قابل مذمت دنیا, اور وہ دنیا کہ جو خدا کی آیتوں اور نشانیوں کا مرر ہے, اس میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ کلیئر ہو گیا یہ فرق؟ تو وہ چیز یعنی وہ نظام ارض و سماوات جو خدا کی نشانیوں کو ڈپکٹ کرتا ہے اور مینیفیسٹ کرتا ہے, وہ کہیں سے بھی قابل مذمت نہیں ہے, اور نہ کسی معصوم نے نہ کلام خدا نے اس کی کوئی مذمت کی ہے. لیکن اس ڈومین سے اس ڈومین میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس کو لعب سے یعنی خیالی اور تصوراتی چیزوں سے باہر نکالیں, اور لہو سے یعنی اس کی اٹریکشن سے اپنے آپ کو دور رکھیں, تب آپ اس ڈومین میں انٹر ہو سکیں گے کہ یہ دنیا آپ کے لیے خدا کی بہترین آیت بن جائے گی. اور یہاں پر اس آئینے میں آپ اللہ کے پیغامات کو ریڈ کر رہے ہوں گے, میسیجز کو ریڈ کر رہے ہوں گے, اور جو میں نے آپ کو اس کا ایڈوانٹیج بتایا اس کا جو کہیں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ یونیورسٹی اور اکیڈمی ہے کہ جہاں میں سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس طریقے سے یونیورسٹی میں پوری انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, آپ جب جا کے کسی جگہ پر رہتے ہیں تو وہاں آپ ایک محدود دائرے میں رہتے ہیں, ایون دو کہ اپیرنٹلی یو لک بیٹر. ٹھیک, تو یہاں پر یہ فائدہ ہے, اس اکیڈمی کا یہ فائدہ ہے. تو ہم پھر اس فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے. اچھا, اب یہاں پر میں آپ کو اکیڈمی کی ہی ایک مثال دیتا ہوں کہ جس سے, یا یونیورسٹی کی مثال دیتا ہوں کہ جس سے ہم ان سوالات کے جوابات کو تھوڑا سا بہتر انداز میں سمجھ سکیں. اس دنیا میں ہمیں جو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ کیسے ہے, یہ بات تو کلیئر ہے نا, کہ اس کو جب خدا نے کہا کہ یہ بلائے امتحان ہے, تو امتحان کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے, یعنی یو آر ٹیسٹڈ, یو آر انڈر ٹرائل, بلا فتنہ. تو یہاں پر ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے کہ جیسے ایک طالب علم ہے یا اپرنٹس ہے جس کو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کسی ادارے میں, دانشگاہ میں, یونیورسٹی میں یا ایک سیٹ اپ میں گزارنا پڑتا ہے, ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ, جس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میں نے جب اپنی ٹریننگ پوری کر لی تو یہاں سے نکل کر پھر مجھے اپنی ریئل لائف میں جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ میسج تو کلیئر ہے نا, یعنی دین کی زبان سے یہ میسج تو بالکل کلیئر ہے کہ تمہاری حقیقی اور اصلی زندگی تمہارے انتقال کے بعد ہے, اور یہاں پر تم اپنی زندگی کے لیے سامان سفر یا سامان زندگی کو پریپیئر کرنے اور آگے بھیجنے کے لیے موجود ہو. اچھا, اب یہاں پر جو ایک بات اور ایڈ ہوتی ہے, یہ چیز تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. دیکھیں, جو ادارہ ہوتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں, یعنی فار ایگزامپل اکیڈمی ہے یا انڈسٹری ہے, کیا وہ خود بخود قائم ہوتا ہے اور خود بخود قائم رہتا ہے, یا اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ بھی کرنا ہوتی ہے؟ خود بہت تو نہیں چلتی نا یونیورسٹی یا انڈسٹری جس میں آپ اپرنٹس یا اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرتے ہیں, اس کو باقاعدہ قائم کرنا پڑتا ہے، اس کو کچھ لوگوں کو اس کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنا ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ادارے کے کوئی دشمن ہیں، ڈکلیئرڈ اینیمیز ہیں، تو آپ کو اسے پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرنی پڑے گی. صحیح؟ کہ اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں مجھے جو ہے نا مجھے آپ کی اس یونیورسٹی کو تباہ کرنا ہے، یا آپ کے جتنے بھی شاگرد ہیں نا میں ان کو نالائق بنا کے ہی چھوڑوں گا، تو اب جو بھی اس یونیورسٹی کا ذمہ دار ہے اس کی کیا ذمہ داری بن جاتی ہے کہ صرف وہ اس کے نظم و نسق کو نہیں چلائے بلکہ پروٹیکٹ بھی کرے، اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو بھی پروٹیکٹ کرے. ٹھیک، یہ سیناریو واضح ہو رہا ہے. تو ہم تو آ گئے اس یونیورسٹی میں، کیا بن کر آ گئے؟ اسٹوڈنٹ بن کر آ گئے اس نظام کے اندر. لیکن اب اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی تو آپ کو چاہیے، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے جنہوں نے اس یونیورسٹی کی صحت کا خیال رکھنا ہے؟ بتائیں کون ہے ذمہ دار؟ یعنی ویسے جب تک معصوم رہے تو معصوم خود ہیں ذمہ دار، لیکن جب سے معصوم موجود نہیں ہے ہمارے درمیان تو وہ ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ بنیادی طور سے تین گروہوں پر آتی ہے، تین گروہوں پر آتی ہے، علماء، امراء یعنی جن کے پاس وسائل موجود ہیں، اور مجاہدین، فائٹرز یا ملٹری یا کچھ بھی کہہ لیا آپ اسے. علماء جو آپ کی آئیڈیولوجیکل سرحدوں کی حفاظت کریں گے، امرا جو انویسٹمنٹ کریں گے تاکہ آپ کا ادارہ چلے اور باقی رہے، مجاہدین کہ جو اگر کوئی انٹروڈ کرے تو باقاعدہ اس کے ساتھ دے ٹیک اپ دا فائٹ. ٹھیک ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے نا، یعنی ہم تو اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جا کے بیٹھ گئے خالی، اب باقی ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پر بھائی نظام چلے گا کیسے. اچھا، اب یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہ دنیا کے لیے ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ اگر لوگوں کے پاس یہ بصیرت ہے کہ یہ پوری کی پورا پوری کی پوری دنیا یہ نظام جو ہے نظام عالم یہ خدائی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف لائف ہے، تو اب اگر کوئی بھی اس کی ذمہ داری لے رہا ہے، ایک شخص ذمہ داری لے رہا ہے کہ جی مجھے اس کے فائنینسز کو دیکھنا ہے، یعنی مجھے وسائل فراہم کرنے، تو اب وہ جو یہ کام کر رہا ہے یہ دنیا کے لیے کر رہا ہے کیا؟ خدا کے لیے کر رہا ہے نا، اگر اس کی وہ نیت ہے تو. یعنی اگر وہ مثال کے طور پر یہ بصیرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اب اسے اپنا مقصد پتا ہے، اپنی راہ پتا ہے، اب اگر وہ اس پر محنت کرے گا کہ جناب میں کوئی انڈسٹریل سیٹ اپ بناؤں، یا اگر آج کی دنیا میں فار ایگزامپل سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہی وسائل کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، میں اس میں آگے جاؤں، تو یہ تمام کے تمام کام الہی ہوں گے یا غیر الہی ہوں گے یا دنیاوی ہوں گے؟ بالکل سادہ سی بات ہے. تو یہ تو یعنی یہ جو بات اگر انسان کے یہ جو وہ جو یعنی سمجھ لیں کہ وہ جو رولنگز اپلائی ہوں گی کہ جناب آپ یہ نہیں کریں یا یوں، وہ کس پر اپلائی ہوں گی؟ اسٹوڈنٹس پہ اپلائی ہو رہی ہوں گی مینلی، ہے نا، یعنی کہ آپ جب اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی ساری توجہ اپنی ٹریننگ اور ایجوکیشن پر فوکس رکھنی ہے. آپ کو ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں لگنا کہ اگر مثال کے طور پر یونیورسٹی کی کسی دیوار پر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تو آپ اس کو گھورتے رہیں، یا اگر یونیورسٹی کے اندر کوئی خوبصورت گملا رکھا ہے تو آپ کے اس فکر میں لگ جائیں کہ جی اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاؤں. یہ سب کام نہیں کرنے وہاں پہ بیٹھ کے. ٹھیک، اپنی ٹریننگ اور ایجوکیشن پہ آپ فوکس رکھیں، لیکن جو ذمہ دار ہیں جو میں نے بتائے تین گروہ، مجاہدین اسلحہ جمع کریں گے نہیں کریں گے؟ بغیر اسلحے کے جنگ کریں گے؟ جو امرا ہیں کہ جنہیں اس میں وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ سسٹم رن کرے پراپرلی اور باقی رہے، تو انہیں وہ وسائل فراہم کرنے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لیکن اگر آپ اس نیت کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو آپ عین خدائی کام کر رہے ہیں. کہاں ہے دنیا اس میں؟ اس میں کہاں لعب و لہو ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا شہوت اور توہمات کے ماتحت ہو رہی ہیں؟ آپ بالکل کلیئر ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. ٹھیک. تو اس اعتبار سے یعنی کہ اس قسم کے سوالات جب ہم کرتے ہیں نا تو یہ خود ہماری بے معرفتی ہے. ہم زندگی کے نظام کو نہیں جانتے, ہم اس سسٹم کو نہیں پہچان رہے ہوتے. ٹھیک. اور وہ جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے کہ یعنی امام علی علیہ السلام جو ہیں کہ جب آپ اس مسند خلافت پہ تھے اور مسند خلافت پر تھے اور تمام چیزیں آپ کے انڈر میں تھیں, لیکن کیونکہ آپ کی ہر حرکت خدائی تھی تو اس میں آپ کے گھر بہت سادہ تھا, آپ کا اپنا کھانا انتہائی غریبوں والا تھا. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی چیز کو اپنے پرسنل یوز کے لیے نہیں لے رہے تھے. آپ کی تلوار بھی تھی, تلوار بھی چلتی تھی, معزہ بھی تھا, ہدایت بھی تھی, علم بھی تھا, جہاد بھی تھا, وسائل بھی تھے, سب کچھ تھا, ورنہ اتنی بڑی مملکت چلے گی؟ یعنی کیا امام علی علیہ السلام فقط زاہدوں والی زندگی گزارتے تھے؟ امام علی علیہ السلام نے کیا بہترین مینجمنٹ نہیں کی افیئرس کی؟ سب کچھ کیا نا آپ نے. ٹھیک ہے. تو کہاں دنیا ہے اس میں؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو اتنی بڑی حکومت چلا رہے تھے تو کیا خالی ایک کونے میں بیٹھ کے تسبیحیں پڑھ کے چلا رہے تھے کیا؟ ٹھیک ہے. تو بس بات کیا ہے کہ آپ اس لعب و لہو والی زندگی میں موجود ہیں یا آپ اس علم اور عقل والی زندگی میں موجود ہیں؟ بس یہ فرق ہے جو لوگوں کے درمیان آتا ہے, کہ جس کی بنیاد پر خدا کی بارگاہ میں لوگوں کے درجات اوپر نیچے ہو جائیں گے, ان کے مقامات کا تعین ہوگا. اور اگر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اب آپ یہاں پر کس حیثیت میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں خوب پڑھیں, اچھے سے پڑھیں, تربیت لیں, وہاں کوتاہی نہیں کریں. اگر آپ نظام چلانے والے ہیں وہاں پر اپنی ذمہ داری کو اچھے سے پورا کریں. اگر آپ عالم کی حیثیت سے موجود ہیں, مطلب ایک نظریاتی اور معرفتی بصیرت کے اعتبار سے لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں, وہ ذمہ داری اچھے سے پوری کریں. تو آپ خود اپنی حیثیت کو دیکھیں, آپ اس یونیورسٹی آف لائف میں کس اسٹیٹس پہ موجود ہیں؟ ٹھیک ہے, کہاں پر ہیں؟ اور جو بھی آپ اپنا رول لیتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کا حق ادا کیجیے. اگر ہم میں سے ہر ایک اس بارے میں کلیئر ہو جائے اور اپنی اس ذمہ داری کو ڈھنگ سے پورا کرنا شروع کر دے تو یہ انسانی معاشرہ جنت بن جائے گا, دنیا میں جنت کا نقشہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو جو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, یہ سسٹم کیا ہے, سسٹم آف لائف کیا ہے, رن کیسے ہوتا ہے, اس کو بلڈ کیسے کیا گیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ٹھیک, یہ بات ہم کسی جگہ تک پہنچ رہے ہیں. اور اس میں میں پھر بات ختم کرتے کرتے میں امام علی علیہ السلام کا وہ جملے آپ کو پھر سنا دوں کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے, لیکن دو تین جملے لیکن بہت بہت اہم ہیں. اس کا ٹائٹل جو ہے یہ خطبہ نمبر 5. ٹھیک, اور اس کا ٹائٹل انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم کی رحلت ہو گئی تو عباس بن عبد المطلب اور ابو سفیان بن حرب آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ ان کے پیچھے کیوں چلے گئے اور وہ سب. بہرحال, لیکن آپ کے جو جملے ہیں نا وہ ان کا جواب بھی ہے لیکن ہمارے لیے بہترین ہدایت بھی ہے. ایوہ الناس, اچھا یہاں پر آپ کا جو سینٹنس ہے نا وہ جنرل ہے, ٹھیک ہے, ایوہ الناس فار ایوری ون, نہ کہ فقط وہ دو چار آدمی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ایوہ الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات, یعنی تمہارے سامنے زندگی میں کیا ہیں, امواج کی موجیں ہیں, لہریں ہیں جو تم پر آ کر گریں گی فتنوں کی. یعنی فتنہ حقیقتاً اس آزمائش کو کہتے ہیں جو انسان کو آپ یوں سمجھ لیجئے رونگ فٹ پہ لے آتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی آزمائش کی وہ قسم جو آپ کو پسند نہیں آتی, جس کو آپ ناگوار فیل کرتے ہیں, جس کو آپ کو تکلیف دہ لگتی ہے, وہ بیسیکلی فتنہ ہے. تو اس کو شق کر دو, چیر دو. کیسے؟ یعنی آپ اگر غور کریں کہ لہروں کو کون سی چیز چیرتی ہے, وہ جہاز جو اس میں سے گزرتا ہے, سفینہ. سفن نجات, نجات کے سفینوں پر سوار ہوگے تو فتنوں کی موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ سکو گے, ٹھیک. اور نجات کی امواج کیا ہیں جو ہمارے پاس ہم کو دیا گیا, قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اور پھر یاد کیجئے گا کہ میں نے جو بات آپ سے کہی تھی کہ پیغمبر کیا چھوڑ کے گئے ہیں, قرآن اور عطرت, نہ کہ حدیث. عطرت یعنی قرآن اور سنت معصوم. آپ حدیث پڑھیں, دعا پڑھیں, زیارت پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, آپ کا مین جو وہاں پر محنت ہونی چاہیے نا کہ آپ کو معصوم کی زندگی سمجھ میں آئے, معصوم کا طریقہ سمجھ میں آئے. یہ اصل ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ پیغمبر اکرم نے عطرت کو کہا ہے کہ میں تمہیں تر کر کے جا رہا ہوں, نہ ان کی بات یا نہ ان کا کلام, باقی چیز نہیں, عطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس جگہ پر جو میری آبزرویشن ہے کہ یہی مین پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس سے مسنگ ہے, کہ ہم میں سے ہر ایک, کسی نے یہ حدیث پکڑ لی, کسی نے وہ روایت لے لی, سیرت معصوم کی ہمیں ڈھنگ سے خبر نہیں ہے, ٹھیک. تو یہ سفینہ نجات ہے. وَعَرَّجُوا عَن طَرِيقِ الْمُنَافَرَتِ, منافرت, نفرتوں کے طریقوں سے عروج کرو, بلند ہو, ٹھیک. Never deal in the currency of hate. درست ہے یہ بات؟ یعنی یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بہترین نسخے ہیں دو تین جملوں میں, کہ اپنا پورا بوجھ کس پر ڈال دو, ان ٹیچرز پہ ڈال دو, ان گائیڈز پہ ڈال دو, اپنی طرف سے خود زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہیں کرنا. یہی مطلب ہے نا, سفینہ نجات نہیں, تقلید نہیں. سفینہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے آنکھ بند کر کے چلنا, اتباع اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے با معرفت اور با بصیرت پیروی کرنا. تو ارجو عن طریق المنافرت, یعنی کہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے خالی اپنی سمجھ سے نہیں کرو, وہاں سے ہدایت لو, وہاں سے گائیڈنس لو, ان کے صحبت میں بیٹھ کے تربیت حاصل کرو کہ تمہیں صحیح بات سمجھ میں آئے زندگی کی مشکلات میں. منافرت نہیں, ٹھیک, صحیح ہے نا, ڈویژن نہیں, تفرقہ نہیں, توڑنا پھوڑنا نہیں, بلکہ ہمیشہ جوڑنے اور آگے بڑھانے والی کام کرو. وضعوا عن تیجان المفاخرات, اور جو مفاخرت ہے یعنی میں بڑھاؤں فخر, فخر کے تاجوں کو, کراؤنز کو اتار کر رکھ دو. فخر کا تاج اپنے سر پر اوڑھنے پہننے کی کوشش نہیں کرنا. فخر یعنی فخر تھوڑا تکبر سے الگ ہے. فخر کا مطلب یہ ہوتا ہے جی اپنے آپ پر ناز کرنا, تکبر کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو اپنے آگے حقیر سمجھنا, اپنی بڑائی کے قائل ہو کر دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا. تو یہ جو مفاخرت ہے کہ جی میں یہ ہوں میں وہ ہوں, یہ سب نہیں, یہ والے کام نہیں, درست. اور اس میں امام علی علیہ السلام کے ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم کبھی کسی مجبور کو دیکھو, کسی مصیبت زدہ کو دیکھو, تو کہو کہ الحمدللہ خدا کی حمد ہے کہ جس نے مجھے اس حال میں نہیں رکھا، مجھے اس حالت سے محفوظ کیا، لیکن یہ جملہ یہاں ختم نہیں ہوتا. وَلَوْ شَاءَ فَعَلَ، اور اگر خدا چاہتا تو مجھے بھی اس جیسا کر دیتا. ٹھیک، یہ اصل مائنڈ سیٹ ہے کہ میں اگر نعمت میں ہوں، میں اگر اچھی حالت میں ہوں تو الحمدللہ تو ضرور ہے، لیکن یہ اپنے بل بوتے پہ نہیں ہوں، یہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے بھی ایسا ہی کر دے گا، کوئی روکنے والا نہیں اس کے آگے، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا اس کے ارادے کو. ٹھیک، تو مفاخرت کے تاج کو اتار کے رکھ دو، نہ مفاخرت نہ منافرت، اور پوری کوشش کیا کرو کہ سفینہ نجات پر سوار ہو کر اس زندگی کی امواج میں سے آگے بڑھو. افلح من نہضا بجناحن، وہ فلاح یافتہ ہو گیا، نجات پا گیا کہ جس نے نہضت کی، یعنی مبارزہ کیا، جہاد کیا دونوں بازوؤں کے ساتھ. او استسلم فاراح، اور اگر بازو نہیں ہے، قوت بازو نہیں ہے، تو پھر سلامتی کے رستے کو اختیار کرو تو راحت میں رہو گے. ٹھیک، اسٹرینتھ، وہی ہم کہہ رہے ہیں مسل پاور. مسل پاور دو طریقوں سے آتی ہے نا، یا تو آپ کے پاس اسباب دنیا ہو مکمل جس سے آپ لڑ سکیں، یا خدائی طاقت آپ کی بیک پر ہو. تو دو میں سے ایک، اگر دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، تو پھر سلامتی کے رستے کو لو، سکون سے رہو. ٹھیک، چلیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.